اچھا کئی لوگ بہت ریجیڈیٹی کا ثبوت دیتے ہوئے کسی بھی مجلس میں تالی بجانے کو غیر اسلامی قرار دیتے ہیں. مثلا وہ کہتے ہیں کہ اگر دینی مجلس ہو اور کوئی اچھا کام ہو تو تالی نہ بجائی جائے, کیا کیا جائے, ماشاءاللہ, سبحان اللہ, الحمدللہ کہا جائے. اور وہ کہتے ہیں کہ تالی بجانا تو کافروں کا کام ہے. اور اس کے لیے دلیل دیتے ہیں قرآن پاک کی ایک آیت کے مشرکین جو ہیں ان کی نماز کیا ہے, حرم کے ارد گرد بس تالیاں بجانا اور سیٹیاں بجانا. تو وہ ان دونوں چیزوں کو معیوب قرار دیتے ہیں اور ان کی مشابہت قرار دیتے ہیں. بات یہ ہے کہ کچھ کام ایسے ہیں جو ان کے اور ہمارے ایک جیسے ہی ہوں گے. اب وہ تو عبادت کے لیے یہ کام کر رہے تھے, لیکن آپ دیکھیں گے کہ مثلا اگر مشرکین نے آپ جیسے کپڑے پہن لیے تو آپ اپنے کپڑے چھوڑ دیں گے, کچھ اور پہننا شروع کریں گے کہ یہ ہمیں کیوں فالو کر رہے ہیں, یا کوئی کھانا آپ پکاتے ہیں تو انہوں نے پکانا شروع کر دیا تو آپ وہ کھانا چھوڑ دیں گے. نہیں, بہت سی چیزیں ان کی اور آپ کی ملتی جلتی بھی ہوں گی, لیکن آپ اپنے دینی امور میں ان کو فالو نہیں کریں گے, یعنی عبادات میں ان کا پیچھا نہیں کریں گے, عبادات میں آپ کے اپنے طور طریقے ہوں گے. تو اس پر کسی مجلس میں مجھ سے ایک دفعہ سوال کیا گیا کہ یعنی کسی مجلس میں تالی بجانا جائز ہے کہ نہیں, تو اس پر میں نے یہ کہا کہ جائز ہے, کوئی حرج نہیں. اگر کوئی ایسی تفریح کی مجلس ہے, کوئی بچہ ہے, کوئی پوئم سنا رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, آپ کو پسند آئی, آپ نے تالی بجائی, کوئی حرج نہیں. تو اس پر کچھ لوگوں نے اس کو مائنڈ کیا کہ یہ آپ کیسے کہتی ہیں. تو میرے سامنے یہی بخاری کی یہ روایت تھی کہ عورت کو اگر نماز میں تالی کی اجازت ہے تو نماز کے علاوہ اگر چند لوگ مل کے تالی بجا لیتے ہیں کسی خوشی کے اظہار کے طور پر, تو اس کے اندر کوئی ایسی ممانعت نہیں, اور وہ خوشی کا اظہار بھی نعوذ باللہ عبادت کا حصہ سمجھ کے نہیں وہ کر رہے, ویسے ہی ایسے جس پر انجام ہے. لیکن یہ یاد رکھیں کہ علمی مجلسوں میں تالی بجانا, یعنی ہر چیز کا ایک وہ خاص ایٹماسفیئر ہوتا ہے نا, تو علمی مجلسوں میں تالی بجانا جو ہے وہ تھوڑا سا غیر سنجیدگی کی طرف لے جاتا ہے. بہرحال یعنی کہ تالی بجانا اصلاً کوئی مکروہ کام نہیں, یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے مال, روپیہ, پیسہ اگر اصلاً کوئی بری چیز نہیں, اگر کوئی اچھے کام میں استعمال کرتا ہے تو اچھا, برے کام میں کرتا ہے تو برا. اگر تالی کسی غلط کام کے لیے بجا رہے ہیں تو غلط ہے, اگر کسی اچھے کام کے لیے بجا رہے ہیں تو اچھی. اور پھر ہر کام کا ایک موقع محل ہوتا ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اب اس اتنی آیات اور احادیث سے تو پتہ چلا کہ نماز میں کوئی بھی حرکت نہیں آپ کر سکتے, بس اتنی اجازت ہے. اب کیا ہے کہ بعض اوقات ایسی صورت ہو جاتی, کوئی ایمرجنسی کی صورت آ جاتی ہے نماز میں, تو کیا اس وقت بھی ہلنا نہیں چاہیے, نماز توڑنی نہیں چاہیے؟ کیونکہ جب ہمارے ہاں نا دو ایکسٹریمز ہوتی ہیں, بعض لوگ ایک طرف چل پڑتے ہیں, بعض دوسری طرف, اور بیچ میں نہیں رہنے دیتے کوئی چیز. حالانکہ بہترین راہ کیا ہے؟ درمیانی راہ ہے. ٹھیک ہے, ایک ڈسپلن قائم رکھو, لیکن آپ دیکھیں گے کہ دین کا کوئی حکم ایسا نہیں جس میں ایکسپشنل کیس نہ موجود ہو. ہر چیز کے اندر استثنائی صورتحال موجود ہے. اسی وجہ سے یہ دین فطرت ہے اور عمل کے قابل ہے, اور ہر دور میں عمل کے قابل ہے, کیونکہ اس میں ایسی رعایتیں اور گنجائشیں موجود ہیں کہ جو مجبوری اور تکلیف کے وقت استعمال کی جا سکتی ہیں. جہاں ایک طرف بہت خشوع و خضوع, سنجیدگی, خاموشی کے ساتھ نماز کی اجازت ہے یا ہدایت ہے, دوسری طرف بعض حالات ایسے ہیں کہ اس میں اگر چھوٹی موٹی حرکت کر لی جائے تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی. وہ کون سی ہیں؟ چند ایک میں بطور مثال آپ کو بتاتی ہوں. مثلا اگر گرمی کی وجہ سے زمین تپ رہی ہو تو نمازی اپنے سجدے کی جگہ کپڑا بچھا سکتا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ نماز شروع کر بیٹھتے ہیں دھوپ میں اور کہتے ہیں سردی لگ رہی ہے, نماز شروع کرتے ہیں. جو ہی آپ نے نماز شروع کی, ایک دو رکعتیں تو اچھی گزری, جب تیسری رکعت میں آپ کے پاؤں زمین پہ جب کھڑے ہونے لگے تو کھڑے نہ ہوئے گئے, کیونکہ اس وقت تک آپ, یعنی پہلے آپ کے پاؤں ٹھنڈے تھے, زمین کی گرمی نے آپ کو تکلیف نہیں دی, جب آپ کافی دیر کھڑے رہے تو زمین کی تپش ناقابل برداشت ہونے لگی. اب کیا کریں؟ اگر آپ اس تڑپ کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو یکسوئی نہیں, خشوع نہیں, اور اگر آپ نماز توڑ دیں تو یہ بھی ٹھیک نہیں. اب تیسری صورت کیا ہے کہ آپ کے پاس اگر کوئی کپڑا یا کوئی ایسی چیز ہے جو نماز کی حالت میں آپ پاؤں کے نیچے لے لیں ذرا سی حرکت کر کے, تو ایسی صورت میں آپ اس کو بچھا لیں. یہ میرے ساتھ بالفعل یہ واقع ہوا. ایک دفعہ مدینہ میں تھے ہم لوگ, تو نماز پڑھنے کے لیے مسجد گئے, تو اندر بہت رش تھا, تو ہم کچھ لوگ تھے, ہم نے کہا چلیں باہر ہی نماز پڑھ لیتے. ہم نے کہا کہ نماز دیر ہو جائے گی، جلدی سے بس کپڑا بچھایا اور نماز شروع کر دی، اور جو ہی ابھی ایک رکعت پڑی تھی اور ایک رکعت کے اختتام سے پہلے ہی پاؤں کی حالت یہ ہوگی کہ اب کھڑے ہونا محال، تو اسی نماز کی حالت میں ہلکا سا پیچھے ہو کے میں نے جوتے پہن لیے، کہ جوتے کی حالت میں بھی نماز ہو سکتی. یہ مسئلہ آگے قرآن میں آئے گا، وہیں بتاؤں گی. اب ایک صورت یہ تھی کہ نماز توڑ دوں، ایک یہ کہ وہ کبھی ایک پاؤں اٹھاؤں اور کبھی دوسرا اور ہلچل مچائے رکھوں نماز میں اور سب کی نماز خراب کروں، اور ایک صورت یہ کہ ہلکا سا پاؤں ایک پیچھے کیا اور جوتی کھسکا لی اور دوسرا پیچھے کیا اور جوتی کھسکا لی، ایک دفعہ ہلکی سی ڈسٹربنس ہوئی اور باقی نماز امن سے ہوگی. اب آسان صورت کیا ہے کہ جس میں خوشبو بھی خراب نہ ہو اور دوسرے بھی ڈسٹرب نہ ہو، اور چھوٹی موٹی ایسی حرکت جس سے نماز میں سخت پریشانی کا سامنا ہے وہ درست ہو جائے. پھر اس کے بعد یہ بخاری کی روایت سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ گرمی کی شدت سے کپڑا بچھانا نماز میں جائز ہے. اسی طرح حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو میں اپنے پاؤں لمبے کیے ہوتی، تو سجدے کے وقت آپ مجھے ہاتھ لگاتے، میں پاؤں سمیٹ لیتی. کیونکہ کمرہ چھوٹا تھا، حضرت عائشہ جسے نیچے لیٹی ہوئی ہیں، کئی لوگوں کے ساتھ ایسے ہو سکتا ہے کہ مثلا نماز پڑھتے وقت بچے پاس لیٹے ہوئے ہیں، بعض وقت لمبی نماز ہوتی ہے، آپ نوافل پڑھ رہے ہیں، بچوں کو پتا اماں لمبی نماز پڑھتی ہے تو وہ پاس ہی آ کے لیٹ جاتے ہیں. اچھا لیٹے لیٹے کیا کرتے ہیں، ٹانگ آپ کے سامنے کر لیں گے، یا سو رہے ہیں پاس، کیونکہ ہر ایک کے پاس محلات تو نہیں ہے، بہت سے لوگ ایک کمرے کے گھر میں بھی رہتے ہیں، اسی میں وہ سوتے ہیں، اسی میں وہ کھاتے ہیں، اسی میں وہ نمازیں پڑھتے ہیں، ایسے لوگ کیا کریں. اگر دین میں یہ گنجائش نہ ہو تو ان لوگوں کے لیے تو دین پر عمل کرنا ہی ناممکن، وہ تو نمازیں ہی چھوڑ دیں، اور چھوڑ چکے ہیں ایسے ہی فتووں کی وجہ سے، سختیوں کی وجہ سے. تو اس میں کیا حکم ہے، حضرت عائشہ بتاتی ہیں کہ میں سوئی بھی ہوتی تھی تہجد کے وقت، اور آپ کا ایک ایک رکعت آپ کو معلوم ہے کہ بہت لمبی لمبی ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے تو ہلکا سا پاؤں کے ہلا دیتے، وہ اپنے پاؤں ایک طرف کر لیتی، آپ یکسوئی سے سجدہ کر لیتے، پھر اس کے بعد باقی نماز پڑھ لیتے. تو یہ روایت جو ہے یہ بھی بخاری کی ہے. وہ کہتی ہے کہ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تو میں پاؤں لمبے کر لیتی. ایک دفعہ حضرت ابن عباس اپنی خالہ ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں رات رہے، انہی کے ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری تھی، آپ آدھی رات کو اٹھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیا اور نماز میں کھڑے ہو گئے. یہ دیکھ کر حضرت ابن عباس نے بھی وضو کیا اور آپ کے ساتھ جا کر بائیں طرف کھڑے ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس کے سر پر ہاتھ رکھا، پھر دائیں کان کو مروڑا اور پکڑ کر پیچھے سے اپنے دائیں جانب لے آئی. یہ نماز کی حالت میں ہی کیا، کہ کوئی ایسی حرکت جس سے نماز کی اصلاح ہو وہ منع نہیں. آپ کو یہ تو معلوم ہے نا، اگر دو لوگ جماعت کرا رہے ہوں تو جو فالوور ہے اسے رائٹ سائڈ پہ ہونا چاہیے، لیفٹ پہ نہیں ہونا چاہیے. تو ابن عباس جو تھے اس وقت بچے تھے، خالہ کے ہاں دیکھنے آئے کہ کیا کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ تہجد کے لیے اٹھے تو وہ شوق میں دیکھ رہے ہوں گے ہر ایک چیز، تو وہ ساتھ اٹھ گئے اور آ کے کھڑے ہو گئے ساتھ. دائیں کی پتہ نہیں تھا، دائیں کے بجائے بائیں طرف کھڑے ہو گئے. تو آپ نے کیا کیا، ان کے دائیں کان کو پکڑا. دائیں کو کیسے پکڑا، بایاں کے دایاں میں ہر وقت بھول جاتی ہوں. آپ نے ان کے سر پر ہاتھ سے دائیں کان کو پکڑا، کیونکہ بائیں طرف کھڑے تھے نا تو دائیں اس طرف تھا. تو آپ نے کیا کیا ہوگا، دائیں کان پکڑ کے تو پیچھے سے گھما کے کہا، یعنی اشارہ ہی کیا ہوگا، ظاہر ہے کہ پورا ہاتھ تو نہیں گھما سکتا، تو دائیں طرف ان کو پھیر لیا. اسی طرح نفلی نماز کے دوران اگر ماں یا باپ پکارے تو نماز توڑ کر بات کا جواب دینا چاہیے. نفل نماز فرض میں نہیں، بعض وقت ماں باپ بوڑھے ہوتے ہیں یا بیمار ہوتے ہیں، یا آپ مثلاً کسی بیمار کی تیمارداری کر رہے ہیں اور کیا ہو رہا ہے، اس تیمارداری میں آپ نے جو ہی نفل شروع کیے اتنے میں وہ پکارا پانی، اب آپ کو کہتا رہے پانی، میں تو نماز جا رہی ہے. نہیں، اب آپ کو کیا حکم ہے کہ نماز چھوڑے اور بیمار کو دیکھے، اور خاص طور پر اگر ماں باپ ہوں تو ماں باپ آواز دیں تو انہیں نفل نماز میں بھی جواب دینا چاہیے. لیکن ہمارے ہاں تو فارغ بھی بیٹھے ہوں، آواز سن بھی رہے ہوں، تو ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے. اسی طرح حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نماز شروع کرتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ اسے لمبا کروں، پھر میں کسی بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو نماز کو مختصر کر دیتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ بچے کے رونے سے ماں کے دل پہ کیسی چوٹ پڑتی ہے. یہ ہر ماں نے ملاحظہ کیا ہوگا کہ بچہ روئے تو ماں چین سے نہیں بیٹھ سکتی. اب اس سے ایک بات مجھے یہ بہت مزے کی لگتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ماں کو روکا نہیں کہ تم کدھر آ جاتی ہو ان کو اٹھا کے کہ تمہاری وجہ سے ہماری نماز چھوٹی ہوتی ہے، نہیں. کیونکہ حدیث میں آتا نا کہ عورتوں کو مسجد جانے سے مت روکو، انہیں آنے دو مسجد، کیونکہ مسجد جائیں گی تو بچے بھی جائیں گے، دیکھیں گے کہ یہ بھی کرنے کا کام ہے، ایک کمیونٹی مضبوط ہوگی، مسلمان کمیونٹی. لیکن ہمارے ہاں اس معاملے میں اتنی شدت برتی گئی ہے کہ بالکل نہ جائے، کیونکہ اس کے ساتھ بچے جائیں گے وہ مسجد ناپاک کریں گے اور پتہ نہیں کیا کیا ہوگا اور مسجد کے. وہ ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ صحیح کہتے ہیں، لیکن ہمارے لیے بہترین نمونہ کون ہے، ہماری عقل یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا آپ نے کبھی عورتوں کو یہ کہہ کے روکا نہیں کہ تم آؤ ہی نہ نماز میں، منع نہیں کیا، بس یہ کہ نماز چھوٹی کر لی. یہ ہے پریکٹیکل دین جو قابل عمل رہتا ہے، جو سہولت کے ساتھ عمل کیا جا سکتا ہے. اور اگر آپ ایسی سختیاں لگائیں گے تو لوگ دین چھوڑ جائیں گے، دین سے بدظن ہو جائیں گے، بدگمان ہو جائیں گے، دین سے باہر نکل کے اپنی مرضی کریں گے، تو کیوں نہ آپ ان کو وہ نیچرل دین دیں. اب دیکھیں کہ ہر شخص جب دین میں آتا ہے نا، جب نیا نیا دین میں آتا ہے تو ہر چیز حرام حلال کی وہ بہت گہری لائنیں کھینچنے لگتا ہے، بہت اچھی بات ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب انسان نیا نیا قرآن پڑھنے لگتا ہے تو ہر چیز میں شک ہونے لگتا ہے نا، اور ہر چیز کے بارے میں سوال آنے لگتا ہے، یہ جائز ہے کہ نہ جائز، یہ کروں کہ نہ کروں، یہ غلط ہے کہ صحیح، ہر چیز میں ایک کھلبلی مچ جاتی. کسی بھی چیز میں آپ دیکھیں کہ جب ایک نئی سیٹلمنٹ ہوتی ہے تو کھلبلی تو مچتی ہے. آپ کچھ تھے، کچھ سوچیں تھیں، کچھ خیالات تھے، کچھ اعمال تھے، اب آپ کے اندر چینج آنے لگا، یہ کھلبلی مچی، وہ نیچرل ہے، اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے. لیکن عموماً ہم کیا کرتے ہیں کہ چونکہ ابھی علم تو تھوڑا ہوتا ہے اس لیے عقل کی بنا پہ فتوی دینے لگتے ہیں، عقل کو بیچ میں لے آتے ہیں. اور ہمیں جب مثلاً بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ صرف ایک سر ڈھانک لے لوگ آپ کو علامہ سمجھنے لگتے ہیں، اور ہر قسم کا، جہاں آپ کہیں بس میں بیٹھے کو ٹریول کر رہے ہوں، کسی مارکیٹ میں ہوں، کھڑے کھڑے لوگ آپ سے فتوے پوچھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ آپ ہمیں اس بات کا جواب دے دیں، اور آپ حیران ہوتے ہیں کہ مجھے تو نہیں پتا کہ یہ بات کیا ہے. تو ایسے میں آپ اپنی بڑی بےزتی محسوس کرتے ہیں کہ لوگوں نے مجھ سے پوچھا اور نہیں آیا، اور ہمیں جلدی سے سب کچھ پڑھا دینا چاہیے اور جلدی جلدی ہمیں مفتی کے درجے پہ پہنچا دیا جائے. میں اپنی بات اس کو مکمل کرتی ہوں جو یہ ہے نماز کے اندر حرکت والی. اس میں آخری حدیث ہے، حضرت ابو قتادہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس اس حال میں آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نواسی امامہ بنت ابی العاص کو اپنے کندھے پر اٹھائے ہوئے تھے. آپ نے نماز پڑھنا شروع کی، جب رکوع کرتے تو امامہ کو زمین پر بٹھا دیتے، جب سجدے سے فارغ ہو کر کھڑے ہوتے تو اسے اپنے کندھے پہ بٹھا لیتے. آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بچے جو معصوم ہوتے ہیں نا، اگر سارے چپ کر کے نماز میں کھڑے ہو جائیں تو رونے لگتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، کوئی بات ہی نہیں کر رہا ہم سے. وہ پوچھتے ہیں، بات کرتے ہیں، اور آگے سے ان کو پکڑ کے لے جایا جاتا ہے کہ نہیں نہیں نماز پڑھی جا رہی ہے، چپ ہو جاؤ، اور ڈانٹ ڈپٹ اور آس پاس کے لوگ شروع ہو جاتے ہیں. یہ انتہائی غلط طریقہ ہے، بچوں کی تربیت کے انتہائی منافی. بچپن سے ہی بچوں کے دل میں دین کی نفرت بیٹھ جاتی ہے کہ ہماری ماں اب چلی پھر جائے نماز، ماں پکڑتی اور بچہ چھیننے لگتا ہے کہ اس پہ نہیں کھڑے ہونا. بچپن سے روکیں، کیوں؟ یہ ماں کی ناسمجھی کی وجہ سے ہوا. اس نے نماز کو اتنا ہوا بنا کے پیش کیا، جیسے آج کل پڑھنے کو آپ ہوا بنا کے پیش کر رہے ہیں گھر میں، تو ایسے ہی بعض. اور کیا ہوگا کہ اب بچے آپ کے، خدا نخواستہ آپ اس کو ہوا ہوا پکارتے رہے تو یہ نہ ہو کہ وہ کہیں کہ یہ قرآن ہم نے تو کبھی نہیں پڑھنا، کیونکہ یہ تو بڑی پریشانی لاتا ہے گھر میں، ماں کا موڈ بھی آف رہتا ہے اور ٹینشن میں رہتی ہے اور ڈانٹ بھی کرتی. نہیں، یہ چیز آپ نے کنٹرول کرنی ہے اپنی، کہ کچھ بھی آپ پہ گزرے ان کو نہیں پتا چلنے دینا. اب اس میں آپ دیکھیں کہ یہ حدیث بہت فائدہ دیتی ہے ماؤں کو خاص طور پہ، حالانکہ یہ ایکشن خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ نماز کی حالت میں اپنے روتے بچے کو اٹھا لینا نماز توڑنے کا سبب ہے. مثلاً ایک بچہ ہے بہت چھوٹا، آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات بچے مغرب کی نماز کے بعد شدید رونا شروع کر دیتے ہیں بلا وجہ، بہت چھوٹے بچے بھی، ایون دو تین مہینے کے بچے بھی بعض اوقات، اب اس میں گھر میں اور کوئی نہیں دیکھنے والا، آپ اکیلی ہیں، نماز پڑھ رہی ہیں اور آپ اسے سہلائے جا رہی ہیں، اٹھائے جا رہی ہیں اور آپ سوچتی ہیں کہ سوئے تو میں نماز پڑھوں. آپ نے دیکھا کہ بہت سی بچوں والی مائیں نمازیں چھوڑ دیتی. میری بہت اکثریت سے ایسی بات چیت ہوئی ہے کہ جس میں وہ پوچھتے کیا کریں، بچے چھوٹے ہیں، کوئی ان کو اٹھانے والا نہیں، یہ کپڑے ناپاک کر دیتے ہیں، یہ کرتے ہیں. اب سب کے پاس ڈسپوزیبل نیپیز تو نہیں ہوتی، نہ ہر ایک افورڈ کر سکتا ہے. بہت سے لوگ دوسرے طریقوں سے بچوں کو پالتے ہیں، اور کچھ عرصہ پہلے تو سب اسی پہ پالتے تھے کہ بچے جو ہیں وہ بار بار کپڑا خراب کر رہے ہیں، وہ اس میں بازو کا تو اپنا کپڑا بھی خراب ہو رہا ہے. تو یہ صورتحال جو ہے، کیا اس میں نماز چھوڑ دینی چاہیے یا شک میں نماز کی خشوع خضوع ختم ہو جائے؟ نہیں، اسلام نے بڑی سہولت اور رعایت دی ہے. اور وہ سہولت کیا ہے کہ آپ کیا کریں کہ چھوٹے بچے کو نماز کی حالت میں ایک ہاتھ سے اٹھا لیں، اور جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ جب آپ رکوع کرتے تو امامہ کو نیچے بٹھا دیتے اور سجدے میں اور پھر کھڑے ہوتے. اسی طرح آپ کو یاد ہوگا، آپ نے پڑھا ہوگا کہ حضرت حسن اور حسین جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جب چھوٹے بچے تھے تو آپ کے ساتھ بعض اوقات نماز کے لیے نکل جاتے اور آپ سجدے کی حالت میں ہوتے تھے اور وہ آپ کی پیٹھ پہ بیٹھ جاتے. آپ اس وقت تک خود سر نہیں اٹھاتے تھے جب تک کہ بچے خود نہیں اتر جاتے تھے. ہم جیسے تو پیچھے سے تھپڑ لگاتے دو چار، ان کو پرے پھینکے اور کہیں یہ تو نماز ہی نہیں پڑھنے دیتے، دیکھو کیسے ہیں. تو ایسا نہیں، اگر کبھی بچہ چمٹے یا اوپر چڑھے تو چڑھنے دے اس کو. اگر پیچھے، یعنی اس سے کیا ہوگا، اس کے دل میں محبت پیدا ہوگی. اور اب اور کچھ نہیں، جب بڑے بھی ہو جاتے ہیں نا، جیسے تین چار سال پانچ سال کا بچہ، اگر نماز کی حالت میں آپ کے پاس آئے تو دھکیلے مت، آنے دیں. بس کیا کریں، صرف سر پہ ذرا سا ہاتھ پھیر کے پھر نماز شروع کر دیں. اس کو ٹچ ہو جائے کہ ہاں ماں مجھ سے غافل نہیں، بے نیاز نہیں. آپ دیکھیں گے کہ یہی بچہ تھوڑی دیر آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا، پھر آپ کے ساتھ رکوع میں چلا جائے گا، پھر سجدے میں چلا جائے گا، اور خوشی خوشی جب آپ نیچے بیٹھیں گے آپ کے گلے آ کے چمٹ جائے گا. وہ نماز سے نفرت نہیں کرے گا. جب ہم دین کو بہت سختی کا شکار کر دیتے ہیں، ان نیچرل کر دیتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر وہ چیز جو ہے دین سے دور کر دیتی ہے لوگوں کو. اور یہ حدیث بھی کوئی مذاق حدیث نہیں ہے، یہ بخاری کی روایت ہے اور صحیح حدیث ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ جب آپ سجدے سے فارغ ہو کے کھڑے ہونے لگتے تو بچے کو پھر کندھے پہ اٹھاتے، یعنی یہ نہیں کہ اچھا چلو اب ایک دفعہ نیچے بٹھایا تو بیٹھی رہے، نہیں، پھر اٹھا لیتے ساتھ، حالانکہ آپ لیڈ کر رہے تھے پریئر کو. ایون اگر کوئی ایسی سچویشن بھی ہے تو اس میں بھی انسان کو آسانی، یعنی اس چیز کا اجازت ہے. یعنی اگر امام کوئی ایسا ہے، اس میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بچے ساتھ چل پڑتے مسجد، پھر وہ نماز کی حالت میں ڈسٹرب کرتے. اب اگر آپ لاٹھی اٹھا کے کھڑے ہو گئے اور بچوں کو بگا دیا تو ہماری نسلیں تو بھاگ چکی ہیں مسجدوں سے اسی وجہ سے. اچھا، اب یہ احادیث میں نے جو بھی سنائی آپ کو، بالکل صحت صحیح کے درجے پر، انشاءاللہ آپ یہ سبجیکٹ پڑھیں گے خود بھی تو آپ کو صحیح اور اس کا پتہ چلے گا. عموماً ہمارے ہاں ان احادیث کو عوام کے سامنے نہیں لایا جاتا، یہ نہیں بتائی جاتی، اور لوگ دین سے ڈرے ڈرے اور اتنے شک کا شکار رہتے ہیں کہ پتہ نہیں بات ادھر سے ہوگی، ادھر تو بس نماز ہی ختم اور دین ہی ختم اور ایمان ختم. اور کفر کا فتویٰ بھی بڑا سستا ہے ہمارے ہاں، فاسق و فاجر ہونے کا فتویٰ بھی بہت سستا ہے، کسی کو منافق کہنا بھی ہمارے لیے بہت آسان ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم نے دین کو ایک ایسا خوفناک عمل کر دیا کہ جس سے لوگ بھاگ نکلے. ہم سب کے یہاں اکٹھے ہونے کا مطلب دراصل کیا ہے، کہ ہم دین کی طرف لوگوں کو محبت کے ساتھ لائیں، شفقت کے ساتھ لائیں، جو آسانی دین نے دی ہے وہ ان کو دیں. کیونکہ بعض اوقات لوگ آپ کو سنائی دیں گے یہ کہتے ہوئے، مجھ پر الزام تراشی کرتے ہوئے، کہ یہ تو بڑی آسانیاں پیدا کر دیتے، انہوں نے تو دین کا ایک نیا ہی ڈھنگ نکالا اور بہت آسانیاں بتاتی ہیں لوگوں کو، اور اس کو نیگیٹو رنگ میں بھی لیتے ہیں، اسی لیے تو لوگ ان کے پاس آتے ہیں. اگر یہ صحیح ہوتی تو اتنے لوگ نہ آتے، کیونکہ حق کے ساتھ زیادہ لوگ نہیں ہوتے، کم ہی ہوتے ہیں ہمیشہ. بہرحال اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون کیا کہتا اور کیا نہیں، اور نہ ہی ان باتوں سے ہمیں کسی حق اور باطل کو پہچاننا ہے، وہ تو اللہ ہی کی نگاہ میں قبولیت ہے تو ہے، وہاں نہیں تو کچھ بھی نہیں. اب بات یہ ہے کہ کوئی بھی چیز اگر قرآن اور سنت کے باہر ہے اس پر تو آپ اعتراض کر سکتے ہیں اور اس کو تو آپ نہ لیں، لیکن جو قرآن اور سنت کے اندر ہے، اور پھر یہ جتنی بھی دلیلیں میں نے آپ کو دی ہیں، ان میں سے کوئی بھی ایک ایسی نہیں جو میری عقل یا میری خواہش نفس پر مبنی ہو. یہ سب سنت سے ثابت ہے. اس پر عمل کرنا سنت پر عمل کرنا ہے. دین کو جب ہم سنت کی روشنی میں پڑھتے ہیں تو دین قابل عمل نظر آتا ہے. کیا وجہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال میں سارے عرب پنینسولا کو اپنے ساتھ ملا لیا, سب مسلمان ہو گئے اور سب آپ کے ہم نوا ہو گئے؟ کیونکہ دین کو آپ نے نمبر ایک محبت سے پیش کیا, دشمنوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا, خیر خواہی کی اور نیچرل وے میں لوگوں کو سٹیپ بائی سٹیپ آگے لائے. جیسے آج بھی ہم نے پڑھا کہ شروع میں کیا اجازت تھی کہ نماز میں بات بھی کر سکتے تھے. اب آپ دیکھیں شروع شروع میں نماز شروع ہوئی اور پہلے ہی دن آپ آخری پابندی تک لگا دیں تو لوگوں کے لیے اپنی زبان کو کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے. پھر آہستہ آہستہ سٹیپ بائی سٹیپ قرآن میں آپ دیکھیں گے کہ ہر چیز سٹیپ بائی سٹیپ آتی ہے, ایک کے بعد ایک, ہلکے ہلکے. اور کیا پہلی چیز ذرا اندر چلی جائے پھر دوسری. اس کو پہلے میں نے آپ کو مثال سے دیا تھا کہ جیسے ایک گھونٹ گلے سے اندر چلا جائے حلق کے پھر دوسرا پیا جائے, اور اگر سارے کا سارا منہ میں ہی کھڑا رہے یا کٹھا گلاس اندر آپ حلق کھول کے ڈیلنا چاہیں کہ ایک سیکنڈ میں سارا اندر چلا جائے تو پیاس نہیں بجھے گی, ہلاکت ہو سکتی. تو سٹیپ بائی سٹیپ تھوڑا تھوڑا آپ لیتے چلے جائیں اور انشاءاللہ تعالی آپ کو فائدہ ہوگا. طلاق اور مہر کا ذکر کرتے کرتے نماز کا تعلق تو سمجھ میں آتا ہے. جو خوف اور امن کا ذکر ہے اس صورتحال کا طلاق اور مہر کے احکامات کے ساتھ تعلق بیان کر دیجئے. اس میں یہ کہ نماز ہی کے ریفرنس میں اگلی آیت ہے کہ اگر خوف کی حالت میں بھی ہو تم تو نمازوں کی حفاظت کرو, نماز نہ چھوڑو, پیدل بھی پڑھنی پڑے تو پڑھ لو, سواری پر بھی ہو تو پڑھ لو. وہ بھی دراصل نماز ہی کے کانٹیکسٹ میں ہے. یعنی اگر باہر جنگ ہے تو بھی نماز پڑھنی, اور گھر میں جنگ ہے تو بھی نماز پڑھنی. کوئی یہ نہ کہے میری تو زندگی کی کایا لٹ رہی ہے اور ناؤ ڈوب رہی ہے اور ابھی بھی میں نمازیں پڑھتی جاؤں. میری بھانجی کو کسی نے کہا کہ کسی کی نماز پڑھتے وقت سامنے سے گزرنا گناہ ہے, 40 سال کی نمازیں ختم ہو جاتی. لاہور بنا کو اچھا اس نے کہا میری تو پہلی 40 سال کی گئی, اب میں 40 سال کے بعد ہی پڑھوں گی. یہ ریئیکشن ہوتا ہے غلط مسئلے بتانے کا کہ لوگ دین سے ہی باہر چلے جاتے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ جو من گھڑت حدیث بیان کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے, کیونکہ اس نے دوسرے کو جہنم کا رستہ دکھایا. فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا, اس کو ایکسپلین کر دیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جنگ کی حالت میں اگر نماز میں تھوڑا آہستہ آہستہ چلنا بھی پڑے تو کوئی حرج نہیں, یا سجدہ تک نہ بھی جا سکے تو اشارے سے بھی بندہ سجدہ کر سکتا ہے. اسی طرح سواری کے اوپر بھی, جیسے کوئی ٹینک میں بیٹھا ہوا ہے اور چلا بھی رہا ہے اور ساتھ ساتھ نماز بھی پڑھ رہا ہے تو ایسے کر سکتے ہیں. کما علمکم, یہاں مراد نماز اور کیا کیا ہے, سارا ہی دین ہے جس طرح اللہ نے تم کو سکھایا ہے. والذین یتوفون منکم, اور وہ لوگ جو تم میں سے فوت کر لیے جائیں. اب پھر وہی کنٹینیوشن ہے پچھلے مسائل کی. ویذرون ازواجن, اور بیویاں چھوڑ جائیں. وصیت لازواجہم, ان کی بیویوں کے حق میں وصیت کرنا ہے. کیا متاعن, فائدہ اٹھانا. الی الحول, ایک سال تک. متا عربی میں کہتے ہیں گھریلو سامان, برتن, اسباب, رزق اور آسائش. یعنی ایک سال تک اپنے شوہر کے گھر میں اس کی چیزوں کو استعمال کریں اور باقی تمام فائدہ اٹھائیں. غیر اخراج, بغیر نکالے. یہ ابتدائی دور کا حکم ہے. دور جاہلیت میں بیوہ کی عدت ایک سال تھی. شروع میں اسلام نے سال رکھی عدت اور عورت کو حق دیا, لیکن بعد میں 4 مہینے 10 دن مقرر کر دیے گئے تو یہ آیت منسوخ ہو گئی. آپ کو منسوخ کا پہلے ہی سے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ ما ننسخ من آیتن او ننسہا نأتی بخیر منہا او مثلہا. بعض اوقات ہم ایک آیت منسوخ کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, اس سے بہتر چیز لاتے ہیں. یہ اسی قسم کی ہے نا, کہ یہ منسوخ ہو کے ایک سال کی بات 4 مہینے 10 دن پہ آ گئی, پیچھے گزری ہے. خیر منہا. اسی طرح میراث کا حق بھی مقرر ہو گیا, اس لیے وصیت کی بھی ضرورت نہیں, کیونکہ لا وصیت علی وارث, وارث کے حق میں وصیت نہیں ہوتی. فَإِنْ خَرَجْنَا, اچھا یہاں سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ ساری عمر کے اخراجات کی ادائیگی یہاں نہیں بتائی گئی. اگر آپ تھوڑا حالات حاضرہ سے واقف ہوں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ خواتین کی طرف سے ایک حق کا مطالبہ کیا گیا جس کا ذکر خواتین حقوق کمیشن کی رپورٹ میں بھی ہے. یعنی پاکستانی خواتین اور لائرز نے مل کر پر مشتمل ایک کمیشن بنایا گیا تھا جس کا نام خواتین کے حقوق کے لیے کمیشن تھا, پراپر نام مجھے یاد نہیں. بہرحال اس کی چھپی ہوئی رپورٹ, اس رپورٹ میں یہ ریکمینڈ کیا گیا کہ جس عورت کو طلاق ہو اس کا سابقہ شوہر اسے ساری زندگی متع طلاق دے. اب انہوں نے اپنی طرف سے تو عورت کو پروٹیکٹ کیا, لیکن غور نہیں فرمایا اس بات پر کہ اگر کسی کو ساری زندگی خرچہ ہی دینا ہے تو طلاق کیوں دے, گھر میں ہی کیوں نہ رکھے, اس طرح طلاق کا دروازہ بند ہو جائے گا اور عورت مزید پسے گی, ستائی جائے گی. تو یہ آپ عورت کو حق نہیں دلوا رہے اسلام کے خلاف ایک بات ریکمینڈ کر کے, عورت کے لیے مزید ظلم کا دروازہ کھول رہے ہیں. کہ جب ایک شخص کو پتا ہے کہ مجھے ساری زندگی اس عورت سے میرا پیچھا نہیں چھوٹ سکتا, تو پھر ٹھیک ہے اگر مجھے ساری زندگی اس کا خرچ اٹھانا ہے تو ادھر ہی رہے, پھر وہ اسے اور ذلیل و خوار کرے گا, نہ اس کی جان چھوڑے گا نہ گھر میں عزت دے گا. ایسے مطالبے سوچ سمجھ کے کرنے چاہیے. اچھا جناب آگے ہے, فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ, پھر اگر وہ نکلتی ہیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں. اس معاملے میں جو اپنے نفس کے بارے میں وہ معروف طریقے سے کریں, یعنی دوسرا نکاح اگر پراپر طریقے سے کریں تو کوئی بات نہیں, اور اگر سال بھر نہیں رہنا چاہتی نکلنا چاہتی, جیسے پہلے بھی ذکر ہوا 4 مہینے 10 دن کی مدت میں اگر وہ اس گھر میں رہ کر انکمفرٹیبل ہے, کہیں اور جا کے عدت گزارنا چاہتی ہیں تو بھی گزار لیں. فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ, اور اللہ زبردست ہے حکمت والا ہے. وَلِلْمُطَلَّقَاتِ, اور طلاق یافتہ عورتوں کے لیے, مَتَاعٌ, متاع ہے, بالمعروف, بھلے طریقے سے. لیکن یہ کب ہے, کتنی ہے؟ صرف اس موقع پر جب طلاق ہوئی ہو, ساری زندگی نہیں. حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ, یہ حق ہے تقوی والوں پر. یعنی کچھ وہ حقوق ہیں جنہیں شریعت نے متعین کر دیا اور کچھ ایسے ہیں کہ جو تقوی کے ساتھ ادا ہو سکتے ہیں. یعنی یہ متع طلاق جو ہے یہ فرض نہیں ہے کہ طلاق ہوگی نہیں جب تک تحفہ نہیں دیا جائے گا ساتھ. یہ کیا ہے, متقین پر ذمہ داری ہے کہ وہ ایسا کریں, اگر کوئی کرے گا تو یہ اس کے تقوی کی علامت ہے. کذالک یبین اللہ لکم آیاتی, اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کو بیان کرتا ہے. کس لیے؟ لعلکم تعقلون, تاکہ تم عقل سے کام لو, بات کو سمجھو, حق پہچانو.